الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے ہفتے ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات میں سے ایک معمول وقوف قلبی کے بارے میں بات کر رہے تھے. جب ایک سالک سلسلے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے کسی شیخ کے ساتھ جوڑتا ہے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر چھ بلکہ پانچ معمولات بتائے جاتے ہیں اور چھٹی چیز جو ہے وہ رابطہ شیخ ہوتی ہے. تو اس کو ہمارے حضرت نے اس طرح سے سمپلیفائی کیا کہ تین چیزیں ان میں سے پڑھنے کی ہوتی ہیں اور تین چیزیں ان میں سے کرنے کی ہوتی ہیں. پڑھنے کی تین چیزیں کون سی؟ ایک صبح شام استغفار، سو دفعہ صبح سو دفعہ شام، ایک درود شریف سو دفعہ صبح سو دفعہ شام، اور تیسری تلاوت قرآن پاک. کم از کم ایک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کے ٹائم اویلیبل ہے تو اس کو کم از کم ایک پارہ قرآن پاک کا روزانہ تلاوت کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ اگر مجبوریاں لگی ہوئی ہیں جو جینوئن مجبوریاں کہلاتی ہیں تو پھر وہ اس کو کم کر کے آدھا پارہ یا پون پارہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ ڈیلی اسکیڈول کے اندر قرآن پاک ضرور شامل ہونا چاہیے. بے شک بہت زیادہ مصروفیت ہے تو ایک ہی رکو پڑھ لیں، لیکن کوئی دن جو ہے وہ قرآن پاک کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے. تو یہ تین چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں اور باقی تین چیزیں کرنے کی، جن میں سے ایک مراقبہ، جس کا طریقہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں کریں گے، دوسری وقوف قلبی اور تیسری رابطہ شیخ، یعنی کہ اپنے حالات سے شیخ کو مطلع کرتے رہنا، بتاتے رہنا کہ میرے اوپر کیا کیفیات ہیں، کن گناہوں میں میں مبتلا ہوں، مجھے ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو رہا ہے. پھر شیخ نے اوراد و وظائف بتائے تو کچھ عرصہ کرنے کے بعد آ کے بتانا کہ میں نے یہ کیے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوا، یا یہ کہ میرے اوپر یہ اثر ہوا تو اب میں کیا کروں. تو اس طرح سے جس طرح مریض فالو اپ اپوائنٹمنٹس میں آ کر کے ڈاکٹر کو اپنی کیفیت بتاتا ہے اور ڈاکٹر پھر اس کے نسخے میں مناسب تبدیلی کرتا رہتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو جس معمول کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ ہے وقوف قلبی، اور وقوف قلبی کا مطلب بتایا تھا کہ اپنے قلب کو اللہ تعالی کے ذکر کے اوپر ٹھہرانا، وقف کرنا یا روکنا. اسی کو فارسی زبان میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار، کہ اپنے دست یعنی اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کام کاج کے اندر مصروف رہیں بے شک، لیکن دل جو ہے وہ اپنے یار کی یاد میں مصروف رہے، یعنی اللہ تعالی کی یاد میں مصروف رہے. یہ ایک ایسا معمول ہے جو کہ سالک ہر وقت کر سکتا ہے اور کرنا ہے. یعنی یہ معمول جو ہے کوئی صبح کے کرنے کا نہیں، یہ دوپہر کے کرنے کا نہیں، یہ رات کے کرنے کا نہیں، بلکہ یہ معمول 24 گھنٹے ہر وقت کرنے کا ہے. یعنی جو وقت بھی سالک نیند سے بیداری کی حالت میں ہے اس میں وہ اپنے دل کو اللہ تعالی کی یاد میں مصروف رکھے. اور یہ کام کاج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثالیں بیان کری تھیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ پیر آنکھیں مختلف کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ کسی اور دھیان کی طرف ہوتا ہے، حتیٰ کہ برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی ہم ایک انٹلیکچوئل گفتگو کر سکتے ہیں. تو ہمارا دل اس طرح سے کوئی تیسری چیز، کوئی چوتھی چیز کر سکتا ہے. اسی کو کسی شاعر نے عربی زبان میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی و این تغیب، کہ اے اللہ، اے میرے محبوب، تیرا خیال میری آنکھوں میں ہوتا ہے، تیرا تصور جو ہے وہ میری آنکھوں میں ہوتا ہے، و ذکرک فی فمی، اور تیرا ذکر جو ہے وہ میرے لبوں پہ ہر وقت جاری رہتا ہے، و مسواک فی عینی، اور تیری تصویر یہ تو میری آنکھوں میں ہر وقت موجود رہتی ہے، و این تغیب، اے میرے محبوب، تو مجھ سے کہاں چھپا رہ سکتا ہے. جب بھی ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں اپنی گردن جھکاتا ہوں تو مجھے اللہ نظر آتا ہے. یعنی جب وہ مراقبے میں بیٹھتے تھے، اپنی گردن جھکاتے تھے، تو ان کا وقوف قلبی 24 گھنٹے رہنے کی وجہ سے یہ حال ہو چکا تھا کہ جو ہی گردن جھکائی گویا کہ اللہ دکھائی دینا شروع ہو جاتا تھا. اس طرح سے اللہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن رکھتے ہیں. یہ بھی بتلایا تھا کہ وقوف قلبی جو ہے وہ واصل باللہ ہونے کا چور دروازہ ہے. چور دروازے سے مراد یہاں پر کہ شارٹ کٹ ہے، اللہ تعالی سے بندے کو جڑ جانا، واصل ہو جانا، اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ایک شارٹ کٹ ہے کہ ہر وقت بس بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے، تو اب جو ہے اس کو اپنی کیفیات میں اضافہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب جو ہے وہی شخص جب ایک گھنٹے کے لیے، دو گھنٹے کے لیے، یا آدھے گھنٹے کے لیے بھی مراقبے میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے پھر مراقبے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے دل کی آواز کو سننا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص سارا دن تو مخلوق کی خیال میں رہے، ہر وقت اس کا دھیان جو ہے وہ بندوں کے بارے میں سوچتا رہے، کس نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کس نے مجھے یہ کہا، کس نے میری بات نہ مانی، میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کری، کیوں نہیں ہوتا یہ کام، تو اس طرح کے اگر خیالات سارا دن بندہ رکھے گا تو پھر وہ اگر ایک گھنٹہ مراقبے میں بیٹھ بھی جائے گا تو اس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پھر اس ایک گھنٹے میں اس کو اپنے خیالات سے ہی جنگ لڑنی پڑے گی، اور جب تک وہ ان خیالات سے فارغ ہوگا اس وقت تک شاید گھنٹے کا وقت گزر بھی چکا ہوگا. اسی وجہ سے وقوف قلبی جو ہے وہ انسان کو مراقبے میں مدد دیتی ہے، اور مراقبہ جیسے کہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ انسان کو نماز میں مدد دیتا ہے. مراقبہ جو ہے وہ وقوف قلبی جو ہے وہ دراصل دل کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی دل کو بیرونی خطرات اور وساوس سے محفوظ کرنا، کہ طرح طرح کے برے خیالات، گندے وساوس جو ہیں وہ انسان کے دل میں داخل ہی نہ ہو سکے. تو یہ ذکر قلبی، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اب پچھلے ہفتے تو اس موضوع کے اوپر اور بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی، لیکن اس ہفتے ارادہ تھا کہ جو مشائخ نے ذکر کے فوائد بتلائے ہیں ان کے اوپر کچھ بات ہو جائے، کہ ذکر کرنے سے انسان کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں. ظاہری طور پہ تو ہم کچھ سمجھتے ہیں فائدے، لیکن ان کو تفصیل سے سن لینے سے انشاءاللہ شرح صدر بھی نصیب ہو جائے گا، اور بات کو یاد رکھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پہلا فائدہ مشائخ بتاتے ہیں کہ ذکر کرنے سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، جس کو کہ تصفیت القلب بھی کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ پھر سن لیں کہ قلب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ صفائی کا لفظ استعمال ہوا، تصفیہ کا لفظ استعمال ہوا اور نفس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا. تزکیہ تو نفس. تو قلب جو ہے وہ گویا کے ایک آئینے کی مانند ہے جس کو کہ کسی گیلے کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے. اس کو کسی کپڑے کی طرح نچوڑنا نہیں پڑتا, آئینے کو کوئی نچوڑتا نہیں ہے. اس کے اوپر جو گرد کی مٹی کی تہ جم جاتی ہے اس کو بس پوچھ کر کے صاف کر دینا ہوتا ہے. لیکن جو کپڑا ہوتا ہے اس کا جو ہے تزکیہ کرنا پڑتا ہے, اور تزکیہ کرنے کے لیے کپڑے کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اچھی طریقے سے نچوڑنا پڑتا ہے. تو نفس بھی جو ہے وہ انسان کا وہ اس گندے کپڑے کی مانند ہے کہ اس کے اوپر آپ جھاڑ پوچھ نہیں کر سکتے. کسی اور صاف کپڑے سے اس کپڑے کے اوپر لگی ہوئی میل کو صاف نہیں کر سکتے. اس کو پانی میں ڈبونا ہوگا, صابن اور اس طرح کی کوئی ڈٹرجنٹ لگانا ہوگا, پھر اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ کر کے صاف کرنا ہوگا. تو نفس کا بھی انسان کا یہی معاملہ ہے کہ نفس جو ہے وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے, اور جو بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا نفس بھی جو ہے وہ چونکہ بگڑا ہوا ہے, گناہوں کی لذت میں پڑا ہوا ہے, تو اس وجہ سے اس کو بھی سختی سے اس لذت سے نکالنا ہوتا ہے. تو دل جو ہوتا ہے اس کے لیے تصفیہ ہوتا ہے اور نفس کے لیے تزکیہ. ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے, انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور پھر جس شخص کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس بھی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کنٹرول میں آ جاتا ہے, کیونکہ نفس اور انسان کے باقی تمام اعضاء یہ سب جو ہے وہ دل کے تابع ہوتے ہیں. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان فی جسد بنی آدم لمضغہ, کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا دوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ, کہ اگر یہ صالح ہو جائے, پاک صاف ہو جائے, تو پورا کا پورا جسد جو ہے, پورا کا پورا جسم وہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر یہ فساد یافتہ ہو جائے, یہ گندا ہو جائے, تو پورا کا پورا جسم گندا ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پورے کے پورے جسم کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ انسان کا دل کنٹرول کرتا ہے. تو آسان راستہ اور ہم کمزوروں کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے. اور جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو دل کے تابع جو ہے ہمارا نفس ہے, دل ہی کے تابع ہمارے مختلف اعضاء ہیں, وہ سب بھی پھر آٹومیٹکلی اس نیکی کے راستے کو پھر فالو کرنا شروع کر دیں گے. ایک اور حدیث پاک جو کہ مشکات میں نقل بھی کری ہے, اس کے مطابق لکل شیئن سقالہ و سقالہ القلوب ذکر اللہ, کہ ہر شے کے لیے ایک پالش ہے, ہر شے کے لیے ایک صفائی کرنے والی چیز ہے, اور سقالہ القلوب یعنی قلوب کے جو پالش کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ کوئی تجرباتی چیز نہیں کہ بھئی صرف مشائخ کے تجربے سے یہ بات آ رہی ہے, بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آ رہی ہے, اور یہ صحیح حدیثوں میں آ رہی ہے. ایسا بھی نہیں کہ کوئی جو ہے وہ حدیث کی صحت کے اوپر شک کر کے کہے کہ بھئی نہیں, یہ کوئی ایسی پکی بات نہیں ہے, ضعیف حدیثیں ہیں. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے. اب وہ دل جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف بخود مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو عبادت کی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اس کا دل جو ہے وہ گندا رہتا ہے, تو اسی وجہ سے پھر اس کو طاعات کی لذت نہیں ملتی. اللہ تعالی کی اطاعت کرنا اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں, بلکہ ہر وقت جو ہے وہ چور راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر وقت اس کو کوئی ایکسکیوز چاہتا کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ کس طرح سے میں شریعت کی پابندیوں سے بچ جاؤں. تو ایسا شخص جو ہے پھر ہر وقت بہانے تلاش کرتا رہتا ہے, اور اسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر خیر کی بات رکھی بھی جائے تو اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کے دل کی زمین جو ہے وہ پتھر کی طرح ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور پتھر کے اوپر ہم سب جانتے ہیں کہ اگر پانی برستا رہے تو وہ اس کے اندر جذب نہیں ہوتا بلکہ اس پر سے پھسل کر کے دوسری جگہ پہ گر جاتا ہے. تو ذکر کرنے سے انسان کے دل کی زمین بھی نرم ہوتی ہے, اور نرم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر خیر کی بات بھی اثر کرتی ہے, ورنہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. دل ہی کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی, جس نے اسے سوار لیا وہ سنور گیا. تو یہ پہلا انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے صاف ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کتنا بڑا فائدہ, کہ اللہ تعالی خود اس بندے کو یاد کرتے ہیں, ذاکر انسان کو اللہ تعالی یاد فرماتے ہیں, اور یہ بھی کوئی ایسی کوئی بزرگ کی کہی ہوئی بات نہیں بلکہ قرآن عظیم الشان, اس میں اللہ تعالی نے اس بات کو نقل کیا کہ کسی کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. بڑے لوگ آتے ہیں آج کل, کوئی بزرگوں کو نہیں مانتا تو کوئی جو ہے وہ حدیثی کا انکار کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں لکھ کر کے پکی کر دی کہ فذکرونی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کیا کروں گا. کسی شاعر نے اس خوشخبری کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسے ہی یار کی یاد آئی. کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق ملتی ہے تو وہ توفیق بھی اسی لیے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو یاد فرماتے ہیں, ورنہ کسی کے دل کے اوپر اگر گناہوں کی اتنی میل چڑھ جائے اور جوش خود سری والی زندگی گزارنا شروع کر دے, ریبیلین والی زندگی گزارنا شروع کر دے, تو ایسے شخص کے لیے پھر یہ بات نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یاد کریں اور اس کو ذکر کی توفیق ہو. ایک حدیث پاک ایک دو دن پہلے ہی دوبارہ نظر سے گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے, جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ امت کے تمام لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس شخص کے جو کہ اپنی غلطیوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے, یا ان کے اوپر سرکشی کرے, ان کے اوپر غرور کرے, نادم اور شرمندہ نہ ہو. غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے, لیکن جو سرکش انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یاد کرتے ہیں. وہ تو شعر والی بات تھی کہ بھئی بندہ یاد کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کیا تھا, اور اس میں بھی حقیقت ہے, کوئی غلط نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اسلوب اختیار کیا جو کہ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہونا چاہیے, وہ اسلوب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فذکرونی, تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب کوئی جو متوالے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اس بات کو اس طرح اڑانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہمیں تو اسی لیے توفیق نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرتا. باتیں منانے والے تو پھر ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ قرآن پاک کا یہ حکم سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرماتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل سے کھولا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. انا عند ظن عبدی بی, جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں, یعنی وہ تنہا بیٹھ کر کے اپنی سوچوں کے اندر, اپنی یادوں کے اندر مجھے یاد کر رہا ہے, مجھے پکار رہا ہے, تو میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور آگے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجمع میں بیٹھ کر کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں، فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. تو یہاں سے محفل ذکر کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے اور یاد کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب میرا بندہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں بیٹھ کر کے اسے یاد کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. جب میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَا، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. تو بندے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح سے ریسیپروکیٹ ہوا کرتا ہے. یہ صرف ون سائیڈڈ معاملہ نہیں کہ بس بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں تو نیکیاں کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اور جب وہ مرے گا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ شروع ہوگا. نہیں، یہ معاملہ جو ہے اس دنیا کی زندگی ہی میں جاری رہتا ہے، شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یاد کرنے والے کو، اپنے مومن بندے کو اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا کرتے، لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کرتے، اکیلا نہیں چھوڑا کرتے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اس توفیق کے اوپر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اکیلے میں اللہ کو یاد کریں یا کسی محفل میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں. تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے. تو دوسرا فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذاکر کو خود یاد کیا کرتے ہیں. تیسرا فائدہ کہ اللہ کی حکمت جو ہے وہ ذکر کرنے والے کے لیے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، پھر جب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو کہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی پیش آ گئی، تو پھر چونکہ اس کی عادت ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنے کی، تو اب پریشانی کے وقت میں بھی اس کی نظر بجائے اس کے کہ پریشانی کے سبب کی طرف جائے، اس کی نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف جاتی ہے. یہی فرق ہوتا ہے ایک عام مسلمان کے اندر اور ایک ذاکر مومن کے اندر. کہ عام مسلمان جو ہے وہ بے شک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بڑائی کو مانتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا. اب وہ جو ہے وہ مصیبت جس سبب سے آئی ہے اس سبب سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اب میری بات نہیں مان رہا، اب اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، چیخ چلا کر رہے ہیں، یا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ میرا تو اس کے اوپر زور نہیں چلتا، اب جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ گھل رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے جو کہ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو ہما وقت یاد نہیں رکھتا. لیکن جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ ایسی غلطی میں مبتلا نہیں ہوتا. پھر وہ جو ہے وہ مصیبت کی جو سورس ہے اس کی طرف جاتا ہے کہ یہ جو چیز میرے اوپر آئی ہے یہ یقینا اللہ کی رضا سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر میری اولاد میری نافرمان ہے، اگر میری اولاد برائی کے راستے کے اوپر پڑ گئی ہے، تو میرے اللہ نے ایسا میرے ساتھ معاملہ کیوں کیا؟ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، یا میرے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو میرا نافرمان بنا دیا؟ تو یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہے، سننا یہ بات بہت آسان ہے، لیکن ایک غافل انسان کے لیے یہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ ناممکن کام ہے. کیونکہ جب مصیبت پڑتی ہے نا تو پھر حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. تو اگر اس کی پہلے سے اللہ کو یاد کرنے کی عادت نہیں تھی تو اب وقت نہیں ہے اللہ کو یاد، وہ اب سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی بات، بلکہ الٹا اگر اس کو اب کوئی یاد بھی دلانے کی کوشش کرے کہ بھائی آپ نے ساری زندگی اللہ کو یاد نہیں کیا، اپنی زندگی میں کبھی معمول نہیں بنایا کہ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کریں، تو اب جو ہے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے اب تو یاد کر لیں، तो वो फिर उस बंदे को जो है अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है कि बजाय इसके कि मेरी मुश्किल में आकर के मेरे आंसू पोछे और आकर के जो है मेरी हां में हां मिलाए और मेरी जो है वो मदद करे, उस शख्स से बात करे जो मेरी बात नहीं मानता, उसको समझाने की कोशिश करे, ये उल्टा मुझे समझा रहा है, ये उल्टा मुझे नसीहतें कर रहा है। अब जो है वो समझाने वाले को फिर इंसान दुश्मन समझना शुरू कर देता है और फिर उससे कटना शुरू कर देता है, उसके करीब ही नहीं जाता, उससे बात ही नहीं करता, क्योंकि ये तो बजाय इसके कि मेरी मुसीबत को हल करे, यानी कि मुसीबत हल करना गोया के बंदों के हाथ में है, बंदे आकर के मुसीबत हल करेंगे, तो बजाय इसके कि जाके मेरी मुसीबत हल करे, ये उल्टा मुझे समझा रहा है। तो ये मामला उस शख्स के साथ होता है जो अल्लाह की याद से जो है वो चश्मपोशी करता है। ऐसे मामले में बंदा कभी कभी जो है वो तौबा भी करता है कि मेरे गुनाहों से तौबा, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, लेकिन जो शख्स अल्लाह को याद नहीं करता उसके साथ एक और मसला ये होता है कि वो अपने गुनाहों को भी नहीं देख पाता। वो जुबानी गुनाहों से तौबा कर रहा है लेकिन साथ साथ गुनाह कर भी रहा है और उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैं कौन से गुनाह कर रहा हूं। अब ऐसे शख्स को उमूमन अल्लाह वालों के पास जाने की भी तौफीक नहीं होती कि भाई उनके सामने जाकर के अपनी जिंदगी को खोल के रखो तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताएं कि तुम्हारे ये गुनाह अभी भी तुम कर रहे हो, ये गुनाह अभी भी तुम कर रहे हो, तो तुम तौबा किस गुनाह से कर रहे हो। वो अपने कोई 20 साल पुराने किसी गुनाह से तौबा कर रहा है जिसको कि वो गुनाह समझ रहा है, लेकिन आज की जिंदगी में जो वो गुनाह कर रहा है तो उसको वो गुनाह समझ ही नहीं रहा। तो भाई वो गुनाह तो किए जा रहा है तो वो तौबा किस बात से कर रहा है? तौबा तो वो 20 साल के पहले गुनाह से करी तो चले वो गुनाह खत्म हो गया, उससे तौबा हो गई, वो बख्श दिए गए, लेकिन उन गुनाहों का क्या होगा जो कि आप आज कर रहे हैं, जिनकी आपको समझ ही नहीं हो रही कि आप गुनाह कर रहे हैं? तो भाई अल्लाह वाला के पास जाएंगे, किसी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिसको कि अल्लाह ताला ने नूर अता फरमाया है, जो कि अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र के नतीजे में जो अल्लाह ताला फिर उसके दिल को जिंदा फरमा देते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, कि क्या वो जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा कर दिया, वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास, फिर हमने उसको एक नूर अता फरमा दिया और उस नूर को लेकर के वो लोगों के दरमियान चलता है। तो भाई जो अल्लाह ताला जिस शख्स को जिंदा कर देते हैं, और यहां पे दिल की जिंदगी की बात हो रही है, कोई दुनिया के अंदर जो जिंदा है वो तो सभी जिंदा है अगर जिस्मानी जिंदगी की बात हो रही होती, तो यहां पे किस शख्स की बात हो रही है कुरान पाक के अंदर? ये तो उसी शख्स की बात हो रही है ना जिसका के दिल पहले मुर्दा था, अब अल्लाह ताला ने उसके दिल को जिंदा कर दिया। अब गाफिल शख्स के दिल को अल्लाह ताला कैसे जिंदा कर देंगे? यहां तो शर्त है कि इंसान अल्लाह का जिक्र करेगा तभी उसका दिल जिंदा होगा। तो इस आयत के अंदर सिर्फ उसी शख्स का जिक्र है जो कि अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र के नतीजे में अल्लाह ताला उसको हयात अता फरमा देते हैं, जिंदा कर देते हैं, और फिर क्या होता है, वजअलना लहू नूरा, फिर हम उसको एक नूर अता फरमा देते हैं। गोया के पहले वो एक अंधेरे कमरे में चल रहा था जो कि एक मुर्दा दिल वाले शख्स के साथ होता है, कि वो गोया के अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा होता है, अंधेरे कमरे में चल रहा होता है, अब अल्लाह ताला ने उसको नूर अता किया, गोया के अब टॉर्च अता फरमा दिया गया है उसको, अब वो उस टॉर्च की रोशनी में अपना रास्ता देख के चलता है, और चूंकि उसके पास ये नूर आ गया है तो अब जो है उसको हकीकत चीजों की समझ में आनी शुरू हो गई, और इस हकीकत को, इस नूर को लेकर के यमशी भी है फिन्नास, वो लोगों के दरमियान नहीं गुजारता है। तो अब ऐसे शख्स के पास जाकर के अपने मामलात को जब इंसान रखता है तो फिर वो शख्स उसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई तुम ये गलती कर रहे थे, तुम ये गलती कर रहे हो, तुम इससे भी तौबा करो, तुम इससे भी तौबा करो। लेकिन ऐसे लोगों के पास जाने की फिर तौफीक नहीं होती, कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसका, यानी हर चीज का टाइम है, हर गुनाह का टाइम है, हर नाफरमानी का टाइम है, किस चीज का वक्त नहीं, डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। मतलब कोई मरीज ये कहना शुरू कर दे कि मेरे पास जो है वो अस्पताल जाने का वक्त नहीं है, ठीक है भाई बीमार रहें आप, और बीमारी के जो नतायज आप भुगत रहे हैं आप भुगते हैं, आपके घर वाले जो भुगत रहे हैं वो भी भुगते हैं, और फिर मरने के बाद जो अल्लाह ताला आपके साथ मामला करेगा वो आपके लिए कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि आपको जो है वो ऐसे ही सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा आपके साथ। तो تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی حکمت کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. اس کے زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں چونکہ اس کے پاس نور ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور وہ شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پہچان کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ مصیبت سے نبرت آزما اور ہر وقت لڑتا رہے اس مصیبت سے. ہمارے حضرت ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک بہت ہی خونخوار قسم کا کتا جو ہے وہ آپ کے پاس آ کر کے زور سے بھونکنا شروع کر دے. اب اس کتے سے بچنے کا آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا اب آپ اس کتے سے گتھم گتھا ہو جائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے؟ وہ تو آپ کو پچھاڑ دے گا, زمین پہ پٹک دے گا اور آپ کی جو ہے وہ بوٹیاں نوچ لے گا. لیکن کیا آسان راستہ یہ نہیں ہے کہ اس کا کتے کا جو مالک ہے جو پیچھے نظر آ رہا ہے آپ اس مالک سے درخواست کر دیں کہ بھائی آپ ذرا اپنے کتے کو پکڑ لیں, اس کی گردن میں لیش ڈال دیں, پٹا ڈال دیں. تو مالک جو ہے وہ تو پٹا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو, وہ تو ایک آواز دے گا, کتا جو ہے وہ دم ہلاتا اس کے پاس آ جائے گا. تو یہ آسان راستہ ہے یا یہ آسان راستہ ہے کہ کتے سے گتم گتھا ہو جائیں؟ ہمارا بالکل یہی حال ہے کہ ہم مصیبتوں سے گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں اور مصیبتیں ہر وقت ہمیں پچھاڑتی رہتی ہیں. اور جو ان مصیبتوں کا مالک ہے, جو ان حالات کا بنانے والا ہے, ہم اس کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. کیوں دھیان نہیں جاتا؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کری. لوگ کہہ کہہ کر کے مر گئے اور ہم نے ان کی کبھی بات کے اوپر توجہ ہی نہیں کری. کبھی ہم نے اس کو پیری مریدی کہہ کر کے اڑا دیا, تو کبھی ہم نے اس کو شخصیت پرستی کہہ کر کے اڑا دیا, اور کبھی ایک سے ایک اور ٹرمز اس کے لیے ایجاد کر لیں. تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے نا جب حالات آتے ہیں. تو یہ ذکر کا تیسرا فائدہ تھا کہ اللہ کی حکمت کو پہچاننا ایسے شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چوتھا فائدہ مشائخ نے لکھا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالی کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے. دیکھیں, جو کسی کا دشمن ہو وہ ہرگز اس کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اور دشمن کو کوئی اپنی محفل میں انوائٹ نہیں کرنا پسند کرتا. اس کے برعکس اللہ تعالی فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی, کہ میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں جو کہ میرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ, اس سے زیادہ بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہم جلیس ہوتے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں کہ حضوری کا نصیب ہو جانا. ہم نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں حضوری نصیب نہیں ہوتی. کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمجلیسی کو مسترد کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہمجلیسی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. جب بھی ہم نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سے ایک وسوسے آتے رہتے ہیں, شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں, اور ہم بیٹھ کر کے اپنے گھر کے معاملات سلجھا رہے ہوتے ہیں, دفتر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہم ہوتے ہیں نماز میں, تو بھائی اللہ تعالیٰ کی اگر ہم ہمجلیسی کو اختیار کر لیں, اللہ تعالیٰ کو نماز کے باہر ہم یاد کر لیں, تو پھر نماز کے اندر بھی حضوری اور حتیٰ کہ نماز کے باہر بھی حضوری. پھر ایسا شخص جو ہے نہ نماز کے اندر دنیا کا خیال لاتا ہے اور نہ نماز کے باہر اس کو دنیا کا خیال آتا ہے. کیا خوبصورت زندگی ایسے شخص کو نصیب ہو جاتی ہے. غافل اور نفس پرست انسان کو اس مزہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ہر وقت ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیا مزہ ہوتا ہے اور کیا اس زندگی کا الگ ہی رنگ ہوتا ہے. اور اسی کو فرمایا کہ گویا کہ اس دنیا میں جنت کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے ذاکر انسان کو. پانچواں فائدہ فرمایا کہ ذاکر انسان کو دائمی حیات نصیب ہو جاتی ہے, یعنی ایسا شخص جو ہے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے ایک متفقن علیہ حدیث میں فرمایا. متفقن علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ امام بخاری نے بھی نقل کری ہو اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کری ہو. ایسی حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو کہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. اب جسمانی طور پر تو دونوں زندہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ روحانی موت کی بات ہو رہی ہے، روحانی زندگی کی بات ہو رہی ہے. علماء نے اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کریں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں انسان کی روحانی دل کی حالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کا جو کہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے اور دوسرا شخص کا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے. ایک اور اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ ذاکر شخص جو ہے وہ چونکہ زندہ ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ جب کوئی برا معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کا جو ولی ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی، پھر برائی کرنے والے سے اس کا انتقام لیا کرتا ہے. جبھی تو اللہ تعالی کی دشمنی صرف دو لوگوں کے لیے ہے، ایک وہ شخص جو کہ سود کھاتا ہے اور دوسرا وہ شخص جو کہ اللہ والے سے بغض رکھتا ہے. ان دونوں کے لیے اللہ تعالی نے دشمنی کا اعلان فرما دیا، ایک اعلان قرآن پاک میں اور دوسرا اعلان حدیث پاک میں. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہم وقت یاد رکھتا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی برائی والا معاملہ کرے تو پھر دوست جو کہ با اختیار ہوتا ہے وہ پھر اپنے کم اختیار والے دوست کا بدلہ لیا کرتا ہے. تو زندہ شخص کا پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں، جبکہ دوسرا شخص مردہ ہوتا ہے، اس کو آ کر کے کچھ بھی کر دو کچھ نہیں ہوتا. کافر قومیں آ کر کے مسلمانوں کو تہے تیغ کر کے چلی جائیں، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹ کے چلی جائیں، ان کے بچوں کو آگ میں پھینک کے چلی جائیں، کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کان کے اوپر جو نہیں رہیں گی. جب دل چاہتا ہے کوئی آتا ہے اور 10-15 کو اڑا کے چلا جاتا ہے. تو یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ ہم اپنے پروردگار کو بھول چکے ہوتے ہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کام کے ہم کچھ اور ہوتے ہیں. اور تیسرا قول اس کے بارے میں علماء کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی، بلکہ ایسا شخص حقیقتاً انتقال فرما جاتا ہے. ہم تو انتقال کا لفظ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے استعمال کر لیتے ہیں کہ جو بھی مر گیا تو وہ انتقال کر گیا، اور ہاں اس میں ایک حقیقت بھی ہے کہ بھئی اس زندگی سے دوسری زندگی میں چلے گئے، وہاں جا کر کے حساب کتاب ہوگا. لیکن جو ذاکر شخص ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ اگلی زندگی میں گویا کہ زندہ ہی رہتا ہے، بس ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسا کہ شہید کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ بل احیاؤں ولاکن لا تشعرون، کہ یہ جو ہے زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اسی طرح سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر اگلی زندگی میں جا کر کے بھی زندہ رہتے ہیں. کئی واقعات آپ سبھی نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ لوگ مر گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن اگر کبھی غلطی سے ان کی قبر دریافت ہو گئی کنسٹرکشن کے دوران یا کسی اور واقعے میں، تو اندر جب کھول کر کے نظر پڑی تو پتہ لگا کہ ایسے تھے جیسے کہ زندہ ہیں، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا، بالکل وہی حال ہے جیسے کہ ابھی ان کو دفنایا گیا تھا. تو اس طرح کی بے شمار واقعات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں پھر عبرت پکڑنے والوں کو دکھاتے رہتے ہیں. تو دائمی حیات جو ہے وہ ایسے شخص کو نصیب ہو جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. ایک اور بڑا فائدہ، اور فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ، کہ ایسے انسان کو پھر اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ بات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کھول کر کے کان سن لو، اللہ خبردار ہو جاؤ اس بات سے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون وابستہ ہے. تو جو چیز کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہو جائے پھر اس کے بغیر وہ چیز ملتی نہیں. جب ہی انسان دنیاوی طور پر تو عیش و آرام والی زندگی گزارتا ہے، اس کی خواہشات جو ہیں نفسانی وہ اس دنیا کے اندر پوری ہوتی ہیں، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، بے سکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ایسا شخص اگر دنیاوی نعمتوں سے محروم بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کو دلی سکون نصیب ہو جاتا ہے. ذاکر لوگ فقیری میں بھی امیری کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوتے ہیں. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو پھر ایسا شخص چاہے تمنگری ہو چاہے جو ہے وہ غریبی ہو، وہ سکون والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک اور فائدہ کہ ذکر جو ہے وہ انسان کے لیے شیطان کے خلاف بطور ہتھیار کے کام دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی خنس واذا غفل وسوس، کہ شیطان جو ہے وہ بنی آدم کے قلب کے اوپر جم کر بیٹھا رہتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے بنی آدم تو شیطان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کے وسوسے جو ہیں ان سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. گناہ کی ابتدا وسوسوں سے ہی تو ہوتی ہے، پہلے ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے، پھر اس وسوسے کو جب انسان اپنے دل سے جھٹکتا نہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر یہ خیال جو ہے وہ مجسم شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس مجسم بات کے اوپر پھر انسان عملی جامہ پہنا کر کے چھوڑتا ہے، یعنی کہ گناہ کر کے پھر وہ فارغ ہوتا ہے. تو ابتدا گناہ کی وہ وسوسے ہی سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے مشائخ اپنے سالکین کو کثرت سے ذکر کرنے کا بار بار کہتے رہتے ہیں تاکہ ابتدا ہی نہ ہونے پائے، یعنی نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ اس کو پیدا گناہ کے خیال کو پیدا ہونے کے وقت ہی روک دیا جائے، وسوسے کو اندر داخل ہی نہ ہونے دیا جائے، انسان کا دل اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا اس کے گرد جو ہے وہ چار دیواری پیدا بن جائے، ایک فورٹریس کی مانند اس کا دل ہو جائے کہ وسوسے جو ہے وہ اندر داخل ہی نہ ہو پائیں. ایسے شخص جو کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس شخص کی نمازوں کے اندر پھر شیطانی خیال نہیں آتے، برے وسوسے نہیں آتے، جیسا کہ بیٹھ کر کے نماز کے اندر بیٹھا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے اور باقاعدہ گناہ کے منصوبے بنا رہا ہے، گندے گندے فحش قسم کے خیالات آ رہے ہیں، یہ آنے بند ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ دنیا کے اندر جو اور معاملات ہیں ان کا خیال جو ہے انسان کے ذہن میں پھر بھی آ سکتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کسی کی بات ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن ایسے شخص کے دل میں پھر وہ گندے خیال آنے ختم ہو جاتے ہیں. تو کم از کم ایک سٹیپ جو ہے وہ نماز کے اندر اس کی امپروومنٹ ہو ہی جاتی ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ پھر اور آگے بڑھتا ہے تزکیہ نفس کے راستے کے اوپر اور تزکیہ قلب کے راستے کے اوپر، تو ایک مقام پھر بلاخر اس کو مل جاتا ہے کہ وہ احسان والی نمازیں پڑھنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، کنسسٹنسی چاہیے، بڑی میٹیکولسنس چاہیے اس کے لیے. ذکر جو ہے وہ انسان کے لیے ہتھیار کے طور پہ کام دیتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ جب کبھی انسان کا کوئی دشمن اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب جیسے کہ دو فوجوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی اور اب دو فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئیں اور ایک کا پلڑا یہاں بھاری تھا, تو وہ فوجی آ کر کے اپنے دشمن فوجی کو فوراً سے کہتا ہے ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے ہتھیار کو ہینڈز میں ہی لے کر کے استعمال کرتا ہے, تو جب وہ ہینڈز اپ کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے اور اب جو ہے وہ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا. تو فوراً جو ہے ان ہتھیاروں کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جب شیطان جو ہے جب بندے کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بندے کو کس چیز سے محروم کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم کرتا ہے. اور قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے, فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, کہ جب شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا تو اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھلا دیا. انساہم نسا, نسا کا مطلب بھلا دینا, اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو بھلا دی. تو سب سے پہلے شیطان جو ہے وہ انسان کو اللہ کی یاد سے محروم کرتا ہے, اس کے بعد پھر انسان کو فرائض, اس کے بعد پھر انسان کو دوسری چیزوں سے محروم کرنا شروع کرتا ہے. ایک اور اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تقوا اذا مستهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ وہ لوگ جو کہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی متقی لوگ, جب بھی ان کے اوپر شیطانوں کی ایک پورا طائفہ, ایک پوری جماعت حملہ آور ہوتی ہے, یعنی اکیلے ایک شیطان بھی نہیں بلکہ پوری جماعت انسان کے اوپر, ایسے شخص کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس جماعت سے بچاتے ہیں؟ تذکرو, وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, پس وہ اس پوری کی پوری جماعت سے بچ نکلتے ہیں. تو کیسی کیسی فائدے ہمارے سامنے ذکر کے کھول کے بیان کیے گئے, بلکہ ایک اور فائدہ ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کریں گے, اور اس کے بعد کچھ نقصانات, کہ جو نقصانات انسان کو اللہ کا ذکر کرنے سے ملتے ہیں, یعنی کہ ویسے تو کچھ نقصانات آپ پہلے ہی فائدے کے ضمن میں ہی سن چکے ہیں, لیکن کچھ ایسے نقصانات ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سپیل آؤٹ کیا ہے اپنے قرآن کے اندر یا حدیث پاک کے اندر, ان کو سپیل آؤٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو تم ذکر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو ان کو انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ہفتے میں اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دھیان عطا فرمائے اور تقوی طہارت والی زندگی عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا معمول ہے کہ مراقبہ کرتے ہیں, اس کا کہ مطلب اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل کی طرف متوجہ ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو ہم بھی یہ گمان رکھ کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دل کی طرف متوجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس گمان کو پھر پورا کر دیتے ہیں. تو تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل کی طرف متوجہ ہے, اور میرے دل سے اس رحمت کے آنے کی وجہ سے جو گناہوں کی ظلمت اور سیاہی ہے وہ دور ہو رہی ہے, اور اس کے شکریہ کے نتیجے, اس کے شکریہ کے طور پر میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یعنی اللہ کو اس کے اسم ذات سے پکار رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. یہ جو نیت ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, یہ ساری نیت جو ہے بس ابتدا میں کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کو بار بار دہراتے رہیں, بس ابتدا میں یہ نیت کر کے انسان بیٹھ جاتا ہے. بلکہ مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کبھی انسان کو اگر بیٹھنے کا بالکل موقع نہیں ملا تو وہ لیٹ کر کے بھی یہ نیت کر سکتا ہے. ایک دفعہ لیٹنے کے شروع میں, لیٹنے کے وقت یہ نیت کر کے انسان لیٹ جائے, اب وہ جتنی دیر لیٹا رہے گا, حتیٰ کہ اگر اس کو نیند بھی آ جاتی ہے تو پھر اس کی نیند بھی جو ہے وہ اس نیت ہی کے ساتھ ہوگی. تو اس کو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا ثواب ملے گا. گویا کہ نیت کی دیکھیں کتنی پاور ہے کہ نیت کرنے سے پھر انسان کی نیند بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں تصور کر لی جاتی ہے. تو یہ نیت شروع میں ہوتی ہے اور اس کے بعد بس یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ اللہ 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 کی آواز جو ہے میرے روحانی قلب سے آ رہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, خیالک فی عینی وذکرک فی فمی, خیالک فی عینی وذکرک فی فمی, وَمَسْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر بیجو سہر رضی اللہ علیہ وآخر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير, ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير, ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ظاہری زندگی کو بھی پاک صاف بنا. اے اللہ ہماری پوشیدہ اور باطنی زندگی کو بھی پاک صاف بنا. اے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی عشق والی کیفیات کو پیدا فرما. اے اللہ اپنے عشق کی کیفیات ہماری نمازوں کے اندر, اے اللہ ہماری عبادت اور ہماری تمام نیک کاموں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ اپنے عشق والی عبادتیں کرنے والی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اپنا ہر وقت استحضار عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنا استحضار عطا فرما. اے اللہ اپنا دھیان عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتیں بھی آپ کے دھیان سے خالی ہیں، اے اللہ ہماری عبادتیں بھی اے اللہ شیطانی وسوسوں سے بھری ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی عبادتیں عطا فرما جو کہ آپ کے اے اللہ حاضری کے ساتھ بھی ہوں اور اے اللہ آپ کی حضوری کے ساتھ بھی ہوں، اے اللہ ہمیں دنیا کا خیال اے اللہ نہ عبادتوں کے اندر آئے اور اے اللہ عبادت نہ عبادتوں کے باہر آئے، اے اللہ ہمیں اپنی ایسا اپنا تعلق عطا فرما، اے اللہ اپنا ایسا تعلق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ہم جلیسی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ہم جلیسی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دوستی کے لیے اپنی ولایت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری غفلت والی زندگی کو اے اللہ اے اللہ ذکر والی زندگی سے تبدیل فرما، اے اللہ ذکر والی زندگی سے تبدیل فرما، اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ذکر کا نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو اے اللہ زندہ فرما، اے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی وہ نور عطا فرما جس کا آپ نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا، اے اللہ ہمیں بھی اس نور کے اے اللہ روشنی کے اندر اے اللہ اپنی زندگی کے مسئلوں کو سلجھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ اس اندھیرے میں ٹامک توہیاں مارنے والی زندگی سے اے اللہ بچا، اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ روشن دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما جو کہ نیکیوں کی طرف مائل ہو، اے اللہ جو کہ نیکیوں کی طرف راغب ہو، اے اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما جس کو گناہوں سے کراہت آئے، اے اللہ جس کو گناہوں سے نفرت ہو، اے اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی دل کی نرمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے پتھر دل پتھر زمین کو اے اللہ نرم فرما، اے اللہ تاکہ خیر کی بات کو اے اللہ جذب کرنا اور سمجھنا ہمارے لیے بھی ممکن ہو جائے، اے اللہ ہمارے لیے بھی ممکن ہو جائے، اے اللہ ہمیں ایسا نرم دل عطا فرما، اے اللہ ایسا ذاکر شاغل دل عطا فرما، اے اللہ جس کے اوپر اگر شیطان کبھی حملہ آور ہونا چاہے تو اے اللہ ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم شیطان کے راستے میں اے اللہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکیں، اے اللہ ہمیں اے اللہ ایسا نور عطا فرما جو کہ اے اللہ تو نے فرمایا کہ مومن بندے کو ایسا نور نور عطا ہوتا ہے کہ وہ تیرے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتقوا فراسۃ المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اے اللہ ہم بھی اے اللہ تیرے ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ مومن ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں تو ایسا نور نصیب نہیں، اے اللہ ہم تو ایسے نور کے تحت اے اللہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پاتے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا نور عطا فرما، اے اللہ جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں، اے اللہ جس کی نور روشنی میں اے اللہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور اے اللہ گناہوں سے اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اے اللہ ہمیں بھی ایسی نور والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی نور بصیرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی نور بصیرت عطا فرما، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ نیک بنا، اے اللہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو روک، اے اللہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے پیروں کو روک، اے اللہ گناہ کی طرف بڑھتی ہوئی ہماری آنکھوں کو اے اللہ جھکا دے، اے اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر گناہ کے خیالات کو ختم کر دے، اے اللہ دبا دے، اے اللہ ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب بھی گناہوں کا خیال ہمارے دل میں آئے تو ہم فوراً اے اللہ تیری طرف رجوع کر سکیں، اے اللہ ہمیں ایسی نور بصارت عطا بصیرت عطا فرما کہ اے اللہ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے تمام گناہ جو ہیں کھول کر کے صاف ظاہر ہو جائیں، اے اللہ تاکہ اپنے تمام گناہوں سے ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اے اللہ تمام گناہوں سے اے اللہ اپنا پیچھا چھڑانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی گنوا رہے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت کوئی مشکل آتی ہے تو اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اسباب کے اندر ہی اس مصیبت کا حل موجود ہے، اے اللہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اے اللہ کبھی کسی اور سبب کے پیچھے بھاگتے ہیں، اے اللہ مصیبتوں مشکلوں سے لڑ لڑ کر کے اے اللہ ہم اپنی زندگی گنوا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عقل اور سمجھ عطا فرما کہ اے اللہ ہم بھی مسبب الاسباب کی طرف نگاہیں اٹھانے والے بن جائیں، اے اللہ ہم بھی تجھے راضی کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہم بھی تیری مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کرنے والے بن جائیں، اے اللہ نفس و شیطان اے اللہ ہمیں اس طرف بڑھنے نہیں دیتا، اے اللہ مختلف وسوسوں کے ذریعے اے اللہ ہمیں اس طرف قدم بڑھانے سے وہ روکتا رہتا ہے، اے اللہ مختلف لوگوں سے سنے ہوئی باتیں اور اے اللہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو نظریات ہیں اے اللہ ان کو ہمارے دل میں ہر بار ڈالتا رہتا ہے کہ تم اس طرف قدم اٹھاؤ گے تو تم جو ہے وہ اس غلطی کا شکار ہو جاؤ گے اور تم اس برائی میں پڑ جاؤ گے، اے اللہ انہی وسوسوں کے پیچھے اے اللہ ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنی اصلاح والی زندگی کے اندر قدم ہی نہیں رکھ پا رہے، اے اللہ اس زندگی کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خود بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ جو اس لائن کے ماہر ہیں, اے اللہ جنہوں نے اپنی بھی اصلاح کری اور جنہوں نے اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اے اللہ اصلاح کا سبب بنے, اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ان کے بھی اے اللہ اس تجربے سے اور ان کی اس نور بصیرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سامنے اگر کوئی مریض آ جائے جو کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کرتا ہو تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں, اور اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس کو بیوقوف کہتے ہیں. اے اللہ لیکن ہمارا خود یہی حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے تمام مرضوں کا علاج خود سے کر لیں گے. اے اللہ ہم کسی کی بات بھی نہیں مانتے. اے اللہ ہمیں بات ماننے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما. اے اللہ ایک چھوٹے سے نزلہ زکام کے لیے اے اللہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, اس کے نسخے کے اوپر عمل کرتے ہیں, اپنی اولاد کو لے کر کے جاتے ہیں, اور اے اللہ غیبت اور اے اللہ کینا اور اے اللہ دنیا کی محبت اور اے اللہ عجب اور تکبر اتنے بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ہم خود ہی کر لیں گے. اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اے اللہ ہم اپنے اس تکبر کو پہچان ہی نہیں پاتے, اپنے اس عجب کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہم خود کتنے بڑے تکبر کا شکار ہیں کہ تیرے بڑے بڑے بندوں نے دوسروں کے پاس جا کر کے اپنی اصلاح کروائی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں گے. اے اللہ اس تکبر کے اوپر ہمیں معاف فرما, اے اللہ اس تکبر پہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اے اللہ اتنے بڑے تکبر کو لے کر کے اے اللہ ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ مشائخ اور علماء کے خلاف بدزنی کرنے کی گناہ سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما, اے اللہ اپنے آپ کے اندر مست رہنے کے گناہ سے ہمیں محفوظ فرما, اے اللہ اپنی غلطیوں کو ماننے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں بھی دید قصور عطا فرما, اے اللہ اپنے قصوروں کی دید عطا فرما. اے اللہ ہم نے ساری زندگی دوسروں کے عیب ٹٹولنے کے اندر گزار دی, اے اللہ ہماری آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں, دوسروں کے عیب گنتی رہتی ہیں. اے اللہ کاش کہ ہماری آنکھیں بھی بند ہوتی, اے اللہ کاش کہ ہماری آنکھیں بھی اپنے سینوں کے اندر چھپے ہوئے عیب دیکھتی, اور اے اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی فکر لگ جاتی. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما, اے اللہ دوسروں سے خوشگمان بنا, اے اللہ اپنے سے بدگمان بنا, اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے اے اللہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں کی نجاستوں سے دھونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ قبر میں پھر جا کر کے ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا. اے اللہ ہم نے کتنے واقعات سنے اے اللہ کہ تیرے نیک بندے قبر میں گئے, اے اللہ قبر کی مٹی نے ان کے جسم کو چھوا تک نہیں, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا. اے اللہ کیونکہ وہ نیک تھے, اے اللہ گناہوں کی نجاست ان کے جسم کے اوپر موجود ہی نہیں تھی, تو ایسے جسموں کو اے اللہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی. لیکن اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ ہمارے اوپر تو اے اللہ ازدہے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے عذاب جو ہے قبر کے اندر ہی مسلط کر دیے جائیں گے, اور پھر انہی گناہوں کے ساتھ ہم جب آخرت کے اندر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اے اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ ہم آخرت کے دن کی رسوائی کے دن کے وقت کیا کریں گے؟ اے اللہ جب سارے بنی آدم کے سامنے اے اللہ ہمارے عیوب کھول دیے جائیں گے, اے اللہ ہماری اولاد کے سامنے ہمارے عیوب کھولے جائیں گے, اے اللہ ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے عیبوں کو کھولا جائے گا, اے اللہ ہمارے دلوں کے جذبات اور احساسات کو اے اللہ مجسم بنا کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے اللہ ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے گی. اے اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا. اے اللہ امہات المومنین کے سامنے کی رسوائی سے بچا. اے اللہ اسی دنیا میں اے اللہ اپنے تمام گناہوں کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخر کے دن اے اللہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر کے پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے بہتر دن بنا, سب سے بہترین دن بنا. اے اللہ آخرت کے دن کی مصیبتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے سرحد کے اوپر سے تیزی اور سرعت کے ساتھ گزرنا ہم سب کے لیے ممکن بنا. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہماری کمزوری کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے عاجزی و مسکینی کے اوپر رحم فرما. اے اللہ شیطان کے سامنے اے اللہ ہم عاجز ہیں مسکین ہیں, اے اللہ ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ نیکیوں کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما، اے اللہ قرآن پڑھنے کی چاشنی نصیب فرما، اے اللہ نیکیوں کی اے اللہ لذت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی پسند والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایسا بنا کہ اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسا بننے سے محفوظ فرما جیسا کہ آپ نے بننے سے ہمیں منع فرمایا، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.